ایک صاحب جو قطر کی ایک مسجد میں امام ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، انہوں نے کھانے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ میں صرف اس شرط پر آؤں گا کہ آپ بالکل سادہ کھانا کھلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ سادہ کھانے کی تعریف یہ ہے کہ آپ روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا ہم کو کھلائیں، اس میں کسی اور ایٹم کا اضافہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مگر حدیث میں آیا ہے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اس حدیث کے مطابق مہمان کا اکرام کرنا بھی مومن کی ایک صفت ہے۔ میں نے کہا کہ اکرام ضیف دل سے ہوتا ہے، نہ کہ پرتکلف کھانا کھلانے سے، جس کا آج کل عام رواج ہے۔ اکرام ضیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان سے محبت کے ساتھ ملیں، اس کی سچی محبت کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ ضیف کا اکرام دل سے ہوتا ہے، نہ کہ انواع و اقسام کا کھانا کھلانے سے۔ آج کل مسلمانوں میں ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ اسلاف کی پیروی کرو۔ یہ بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے دیکھیے تو اس میں پوری امت کے لیے کوئی واضح رہنمائی پائی نہیں جاتی۔ پیروی کا لفظ ایک واحد نقطۂ اتحاد، پوائنٹ آف یونٹی چاہتا ہے، لیکن اسلاف کی پیروی کے لفظ میں کوئی واحد نقطۂ اتحاد موجود نہیں۔ حدیث کی ایک پیشن گوئی موجودہ زمانے میں واقعہ بن چکی ہے، وہ یہ کہ امت مختلف گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ مثلاً سلفی گروہ، حنفی گروہ، بریلوی گروہ، شیعہ گروہ، اسی طرح ندوی گروہ، دیوبندی گروہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر گروہ کے اپنے اپنے اکابر ہیں، ہر ایک کے اکابر اس کے لیے اپنے اسلاف کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً اہل حدیث کے اکابر امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم ہیں، احناف کے اکابر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں، اسی طرح دیوبندیوں کے اکابر مولانا محمد قاسم ناناتوئی اور مولانا حسین احمد مدنی ہیں، اور ندویوں کے اکابر مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہیں وغیرہ۔ ایسی حالت میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلاف کی پیروی کرو، تو اس اصول کو جاننے کے باوجود اس کا مفہوم ایک نہیں ہوگا بلکہ کئی ہو جائے گا۔ ہر ایک اپنے اکابر سلف کو الگ الگ اپنا مقتدا سمجھے گا۔ اس طرح امت بدستور مختلف گروہوں میں بٹی رہے گی، جیسا کہ وہ اس وقت بٹی ہوئی ہے۔ اس کے بجائے اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول اور اصحاب رسول کی پیروی کرو، تو لوگوں کو واحد نقطۂ پیروی مل جائے گا، کیونکہ اس معاملے میں امت کے مختلف گروہوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ہی رسول ہر ایک کے لیے رسول ہے، اور ایک ہی جماعت صحابہ ہر ایک کے لیے جماعت صحابہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا کہنے کی صورت میں ہر ایک کو مشترک طور پر ایک ہی نقطۂ پیروی مل جائے گا، اور وہ ہے رسول اور اصحاب رسول کی پیروی۔ یہی طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس طریقے کے ذریعے امت کے اندر صحیح ذہن اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے حجر اسود کے بارے میں سوال کیا. ان کا سوال ان کے الفاظ میں یہ تھا: In the last lecture, 18th October 2009, you said that black stone, meaning Hajar al-Aswad, is just a stone and Prophet Ibrahim took from one of the mountains, that it is just a starting point for tawaf. Why did Prophet Muhammad kiss it and all Muslims want to kiss it? If this is just a stone taken from a mountain. میں نے اس سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حجر اسود کوئی پرسرار پتھر نہیں. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظاً یہ کہا ہو کہ تم لوگ حجر اسود کو بوسا دو. حجر اسود کی حیثیت صرف طواف کے لیے ایک نقطۂ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ کی ہے. ایک حاجی اگر حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنا طواف شروع کرے تو یہ بھی عین درست ہوگا. اس سے اس کے حج میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ انہ جا علی الحجر الاسود وقبلہ فقال انی اعلم انک حجر لا تضر لا تنفع ولولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. صحیح البخاری کتاب الحج باب ما ذکر فی الحجر الاسود. یعنی عمر فاروق طواف کعبہ کے وقت حجر اسود کے پاس آئے, انہوں نے اس کو بوسا دیا, پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو ہرگز بوسا نہ دیتا. حضرت عمر فاروق کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ حجر اسود کوئی پرسرار پتھر نہیں. اس کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ نہیں کہ وہ کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے, جیسا کہ بتوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے. وہ صرف آغاز طواف کا ایک نشان ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اب یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ کیوں دیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ حجر اسود پیغمبر ابراہیم کی ایک یادگار مومنٹو ہے. وہ ایک عظیم پیغمبرانہ تاریخ کی یاد دلاتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا دراصل پیغمبر ابراہیم کے لیے اپنے جذبات محبت کا اظہار ہے, نہ کہ کسی بت کے لیے جذبات پرستش کا اظہار. یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی کوئی چیز ملے تو آدمی اس کو لے کر مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. وہ کبھی اس کو چومتا ہے, کبھی اس کو اپنے سر پر رکھتا ہے, کبھی اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. حجر اسود کو بوسا دینا اسی طرح حضرت ابراہیم کے لیے اپنے جذبات محبت کا اظہار ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. قطر کے زمانہ قیام میں مجھے ہر قسم کی سہولیات یعنی فیسلٹیز اعلیٰ معیار پر حاصل تھیں, مگر ایک لمحے کے لیے وہاں مجھے سکون حاصل نہ تھا. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ میرے جیسے انسان کو سکون صرف مادی سامان سے حاصل نہیں ہو سکتا. میرے جیسے انسان کو سکون فکری خوراک سے ہوتا ہے, اور وہ وہاں मुझे हासिल न थी। अरबों का मामला यह है कि उनसे सिर्फ रस्मी अंदाज की बात हो सकती थी। अरबों के साथ आला नौईयत का फिक्री तबादला ख्याल मुमकिन नहीं था, और दूसरे मुल्कों के जो लोग कतर में आबाद हैं उनका वाहिद कंसर्न पैसा कमाना है। अरब दुनिया का सबसे बड़ा खला यह है कि यहां फिक्री आजादी नहीं पाई जाती। फिक्री आजादी ही से इल्मी तरक्की होती है। जहां लोगों को फिक्री आजादी हासिल न हो वहां कभी इल्मी इर्तिका का माहौल नहीं बन सकता। कतर में जो हिंदुस्तानी हैं उनमें ज्यादातर केरला के लोग हैं। इनमें मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी। ये इत्तेफाकी बात नहीं है। इसका सबब यह है कि केरला के लोग बल्कि साउथ इंडिया के लोग हर जगह आसानी से काबिल कबूल बन जाते हैं। इसका सबब यह है कि इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब सादा लफ्जों में यह है कि अपने काम से काम रखना। शुमाली हिंद के लोगों का मिजाज सियासी होता है। वो बहुत जल्द अपनी सियासत शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स जनूबी हिंद के लोगों का मिजाज अपने काम से काम वाला होता है। इनकी इस सिफत ने उनको हर जगह मकबूल बना दिया है। एक साहब से बात करते हुए मैंने कहा कि आप लोग इसराइल के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि वो फलस्तीनियों पर तशद्दुद करता है। इसराइल के बारे में इसके सिवा कोई और बात आप नहीं जानते। मैंने कहा कि आप लोगों को इस मामले में अदल से काम लेना चाहिए। हकीकत यह है कि इसराइल यकतरफा तौर पर तशद्दुद नहीं करता। फलस्तीनी उनको पत्थर मारते हैं तो इसराइल इसके जवाब में उनको बम मारता है। ये दो तरफा मामला है, न कि एक तरफा मामला। मगर अरबों को या मुसलमानों को इसराइल में पेश आने वाले इस वाकये की कोई खबर नहीं। इसका सबब यह है कि मुस्लिम मीडिया में इसका कोई चर्चा नहीं होता। एक साहब से गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि असलाफ का लिटरेचर हमारे लिए काफी है, हमको मजीद लिटरेचर की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि यह सिर्फ एक गैर अमली बात है। खुद ऐसा कहने वाले भी इस पर अमल नहीं कर सकते। मैंने कहा कि असलाफ की किताबों के दो हिस्से हैं। एक वो जो नमाज रोजा जैसी इबादात से मुताल्लिक है, दूसरे वो जो मिल्ली पॉलिसी से ताल्लुक रखते हैं। नमाज रोजा जैसी इबादात के मामले में आप असलाफ की पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाइल अपनी नौईयत के एतबार से अबदी हैं। लेकिन जहां तक उन बातों का ताल्लुक है जिनको मिल्ली पॉलिसी कहा जाता है, उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनमें हालात जमाने की रियायत बहुत जरूरी होती है। हकीकत यह है कि मिल्ली पॉलिसी वाला शोबा उस मशहूर फिकई उसूल के तहत आता है जिसको इन अल्फाज के तहत बयान किया जाता है, ततगैयरुल अहकाम बितगैयरुल ज़मान वल मकान। अगर आप ऐसा न करें तो आपके मिल्ली मामलात बिगड़ कर रह जाएंगे। खुद हमारे असलाफ ने यह फिकही उसूल मुकरर किया है कि ततगैयरुल अहकाम بتغیر الزمان والمکان. اب سوال یہ ہے کہ اسلاف کا مقرر کیے ہوئے اس اصول کا انطباق کیا ہے، عملی طور پر اس کو کن حالات میں منطبق کیا جائے گا؟ جب بھی زمان و مکان بدلیں گے اور مذکورہ اصول کے مطابق احکام میں تغیر کیا جائے گا تو یہ تغیر یقینی طور پر اسلاف کا اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلاف کی کہی ہوئی باتوں کے علاوہ کوئی بات ہوگی. بیس اکتوبر 2009 کو میری تقریر تھی. تقریر کا موضوع امن اور اسلام تھا. میری تقریر انگریزی زبان میں تھی. میں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس معاملے میں مسلمانوں کا ذہن واضح نہیں ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہم انصاف کے ساتھ امن، یعنی السلام مع العدل چاہتے ہیں. یہ سوچ غیر فطری ہے. اس سوچ کے تحت کسی کو نہ کبھی امن ملے گا اور نہ انصاف. انصاف امن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی جدوجہد سے کسی کو ملتا ہے. اصل یہ ہے کہ آپ پہلے یک طرفہ بنیاد یعنی یونی لیٹرل بیسس پر امن قائم کیجئے. امن قائم ہوتے ہی ہر قسم کے مواقع یعنی اپرچونٹیز کھل جائیں گے. ان مواقع کا بھرپور استعمال کر کے آپ انصاف کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک عالم سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ عربی زبان میں قرآن کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ عام طور پر شان نزول یا اسباب نزول کی روایتوں کو لے کر لکھی گئی ہیں. اس طرز تفسیر نے قرآن کو بہت محدود کر دیا ہے. اسباب نزول کی حیثیت ایک وقتی حوالہ یعنی امیڈیٹ ریفرنس کی ہوتی ہے. صرف اسی کو بنائے تفسیر قرار دینا قرآن کو محدود کرنے کی حمانہ ہے. مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ قرآن بحوالہ سورۃ الکہف آیت 71 میں بتایا گیا ہے کہ خضر نے ایک کشتی کے تختے کو نکال کر اس کو عیبدار بنا دیا. شان نزول کے مطابق مفسرین نے اس واقعے کو صرف ایک مخصوص کشتی کے ساتھ متعلق سمجھا ہے، مگر یہ تفسیر قرآن کو محدود کرنے کے ہم معنی ہے. اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بظاہر گوار واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا گہرا منصوبہ ہوتا ہے. فوری طور پر ایسے واقعے کی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آدمی اگر انتظار کرے تو کچھ دن کے بعد وہ خود سمجھ لے گا کہ ایسا ہونا اس کے حق میں بہتر تھا. ایسا واقعہ اس کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کے ہم معنی تھا. بیس اکتوبر 2009 کی صبح کو میں ہوٹل کی بالکنی پر بیٹھا ہوا تھا. سامنے کی سڑک پر چمکدار کاریں دوڑ رہی تھیں. اوپر کی فضا میں کبھی کبھی ہوائی جہاز کے اڑنے کی آوازیں آتی تھیں. ہوٹل کے ایک طرف شاندار عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں. اس منظر کو دیکھ کر میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میرا یہ حال ہے کہ جب میں خوبصورت کاروں کو سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں ہوائی جہاز کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں پر رونق شہروں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ خدا کی قدرت کتنی عجیب ہے۔ اس نے مادی دنیا کے اندر ایسے امکانات رکھے جن کو دریافت کر کے ایک شاندار تہذیب وجود میں لائی جا سکے۔ پھر خدا کی یہ قدرت کتنی عجیب ہے کہ اس نے انسان کو دماغ عطا کیا جس کو استعمال کر کے انسان یہ تمام کارنامے انجام دے سکے۔ میں نے کہا کہ ہوائی جہاز خدا کی قدرت کا اڑتا ہوا نشان ہے، ٹیلی فون خدا کی قدرت کا بولتا ہوا نشان۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری تہذیب خدا کی قدرت کا ایک زندہ نشان ہے، مگر معرفت سے محرومی کی بنا پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تہذیب کی ترقیوں کو انسان کا کرشمہ سمجھے ہیں، نہ کہ خداوند ذوالجلال کا کرشمہ۔ قرآن کی سورہ نمبر 47 میں جنت کے بارے میں کہا گیا ہے، یدخلہم الجنت عرفہا لہم، سورہ محمد آیت 6۔ جنت اگلی دنیا میں انسان کے سامنے آئے گی، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا ابتدائی تعارف موجودہ دنیا ہی میں کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی نے یہی کام انجام دیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے جو تہذیب پیدا کی ہے وہ ایک اعتبار سے آنے والی جنت کا ابتدائی تعارف ہے۔